نسلم على رسوله الكريم، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وسيجنب الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى. آمنت بالله صدق الله العظيم. وفي موضع آخر، ولمن خاف مقام ربه جنتان. إن الله ملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا وحبيبنا ونبينا ومولانا محمد، بارك وسلم صلاة وسلام عليك يا سيدي يا حبيبي يا رسول الله. فمبلغ العلم فيه أنه بشر، وأنه خير خلق الله كلهم، ليس لنا إلا إليك فرارنا، وأين فرار الخلق إلا إلى الرسول. وأبيض يستسقى الغمام بوجهه، ثمال اليتامى عصمة للأرامل. مولاي صل وسلم دائما سرمدا على حبيبك خير الخلق كلهم. اللہ کی حمد و ثنا، نبی کریم رؤوف الرحیم، صاحب ست تقریب، باعث تخلیق ارض و سما، صلی اللہ علیہ وعلی آلہ و صحبہ و بارک وسلم کی بارگاہ مقدسہ میں انتہائی عقیدت اور احترام کے ساتھ، اجلال و ادب کے ساتھ، اکرام و احترام کے ساتھ درود و سلام پیش کرنے کے بعد، تمام تعریف اور تمام تر محاسن و مکارم صرف اور صرف اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہے. عزیزان گرامی، رفیقان ملت، امت کے وہ افراد بہت برگزیدہ اور امت کے بہترین افراد وہ کہلاتے ہیں جو نبی کے اصحاب میں سے ہوتے ہیں، جن کی نظروں کے سامنے نبی پر وحی نازل ہوتی ہے، جن کی نظروں کے سامنے شریعت کا اجرا اور اس کے قوانین کا نفاذ ہوتا ہے، جن کی تربیت نبوت کی نگاہوں سے ہوتی ہے، جن کی تربیت اللہ رب العالمین خود اپنے نبی کے ذریعے فرماتا ہے، اس لیے آگے چلنے والا دین اور شریعت کی باتیں آگے بڑھنے والی اس وقت اپنے کمال پر پہنچ سکتی ہے، اور وہ دین جو اللہ نے نبی کو دے کر بھیجا ہے وہ اپنے بام عروج پر اور شہرت کے افق پر جب روشن ہو سکتا ہے کہ جب نبی کی صحبت سے فیض لینے والے لوگ امانتدار، دیانتدار، کامل ترین افراد میں سے ہوں، اور نبی کی تمام تعلیم کو وہ احسن طریقے سے، خوبصورت انداز میں، بڑی محبت کے ساتھ، بڑے اخلاص کے ساتھ، بڑی تازگی اور شگفتگی کے ساتھ نبی سے اخذ کریں، نبی سے لیں، اور بڑی ہی دیانت کے ساتھ اور بڑی ہی امانت کے ساتھ اور بڑے اخلاص کے ساتھ آنے والی امت تک منتقل کر دیں. جس طرح آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا گروہ انبیاء میں کوئی مرتبے میں مقابلہ نہیں کر سکتا، اسی طرح میرے آقا و مولا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ آلہ وصحبہ بارک وسلم کے اصحاب کی عظمت کا دیگر انبیاء کی امت میں کوئی اصحاب انبیاء مقابلہ نہیں کر سکتا. اللہ نے جس طرح اپنے محبوب کریم خاتم النبیین جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مرتبت اور شان میں اور عظمت میں تمام انبیاء سے افضل بنایا، اسی طرح اپنے محبوب کی صحبت میں بیٹھنے والے محبوب کے غلام اور صحابہ کو تمام انبیاء کے غلام اور صحابہ سے افضل بنایا۔ جب یہ بات ہمارے سامنے واضح ہو گئی کہ اللہ کی کائنات میں سب سے برگزیدہ افراد اور انسانیت میں سب سے بلند ترین رتبہ جو ہے وہ انبیاء کا ہے، اور انبیاء میں سب سے برگزیدہ ذات جو ہے وہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ہے، اور انبیاء کے بعد رتبہ ہوتا ہے نبی کی صحبت میں بیٹھنے والے اصحاب کا، تو جس طرح اللہ رب العالمین نے افراد انسانیت کے سب سے بڑے گروہ پر اپنے محبوب کو عظمت عطا فرمائی، اسی طرح تمام انبیاء کے اصحاب پر اللہ نے اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو عظمت عطا فرمائی، اور پھر اصحاب محمد میں تمام افراد امت محمدیہ پر سیدنا صدیق اکبر کو فضیلت عطا فرمائی۔ تو یہ خلاصہ اور یہ شان و عظمت ہے خلیفہ بلا فصل حضور سیدنا ابو بکر صدیق عتیق رفیق الجنہ رضی اللہ تعالی عنہ ورضاہ عنہ کی۔ اس سے پہلے ہم نے متواتر پے در پے کئی نشستیں حضرت سیدنا صدیق اکبر کے حوالے سے کی ہے، اور تاریخ کے دامن میں چھپے ہوئے ایک تو ظاہری فضائل ہیں جو ہر خاص و عام کے سامنے بالکل روز روشن کی طرح آیا ہے، ان موضوعات کو بھی الحمدللہ رب کریم کی توفیق اور اس کے حبیب کی عنایات کے صدقے ہم نے بیان کر دیا، لیکن تاریخ کے دامن میں چھپے ہوئے وہ اہم شواہد اور وہ اہم عظمتیں جو عموماً زرد زبان یا عوام کے سامنے نہیں ہوتی، اس پر بھی الحمدللہ کئی نشستیں اسی مسجد میں آپ حضرات سماعت کر چکے ہیں، جو تفصیلی سیڈیز کے اندر اور دیگر اور مقامات پر آپ حضرات کو مل سکتے ہیں۔ آج ان تمام باتوں کا خلاصہ اور لب لباب آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہوں گا۔ پہلے تو یہ بات مقدمے کے طور پر سماعت فرما لیجئے کہ نبیوں کے افراد انسانی کے اندر انبیاء کرام کو اللہ نے جہاں سب سے بڑی بزرگی اور برتری عطا فرمائی ہے، تو وہ بزرگی اور برتری اس اعتبار سے ہے کہ جتنا تعلق اور جتنا قرب افراد انسانیت میں حضرات انبیاء کرام کا اللہ رب العالمین سے ہے، اتنا قرب اور اتنا تعلق افراد انسانیت میں کسی کو حاصل نہیں۔ برگزیدیت اور بزرگیت اور عظمت جب حاصل ہوتی ہے کہ جب انسان خدا کا جس قدر قرب حاصل کرتا ہے، عبادت کے ذریعے، ریاضت کے ذریعے، تقوی و طہارت کے ذریعے، اوراد و وظائف کے ذریعے، شریعت مطہرہ کی پابندی کے ذریعے، یہ تمام وہ ذرائع ہیں جن کے ذریعے انسان اللہ رب العالمین کے قریب ہونا چاہتا ہے، اور جب ان ذرائع پر وہ آتا ہے تو اس کی عظمت میں نکھار آ جاتا ہے، اس کی ذات میں نکھار آ جاتا ہے، اور وہ بالتدریج درجہ بدرجہ عام انسانوں سے ممتاز ہوتے 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 صف انسانیت کے اندر ایک ممتاز مقام رکھتا ہے۔ تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ عظمت اور رفعت انسان کو جب حاصل ہوتی ہے کہ جب وہ اللہ رب العالمین کا قرب پاتا ہے، جس طرح افراد انسانیت میں درجے ہیں اسی طرح قرب الہی کے بھی درجے ہیں، جس طرح افراد انسانیت میں درجے خاص ہیں، ایک کا درجہ کسی دوسرے کو نہیں مل سکتا، اسی طرح قرب خداوندی کے بھی درجے خاص ہیں جو افراد انسانیت کے لیے مخصوص کر دیے گئے ہیں، عبادت اور ریاضت کے ذریعے ایک مخصوص درجہ حاصل کیا جا سکتا ہے، لیکن عنایت اور وہب الہی سے بعض درجے ایسے ہو جاتے ہیں کہ جس میں عبادت اور ریاضت نہیں ہوتی وہ خاص عنایات الہیہ ہوتی ہے، جس میں درجہ نبوت ہے اور درجہ صحابیت ہے۔ آج یہ شخص میں جس طرح عرض کر رہا تھا آپ کے سامنے کہ خدا کے قریب ہونے کا جو خدا سے جس قدر قریب ہوگا اس قدر وہ ممتاز ہو جائے گا، اعلیٰ ہو جائے گا، وہ عظمت والا ہو جائے گا، وہ ذو الفضل والا ہو جائے گا، وہ ذو الاکرام والا ہو جائے گا، عظمت والا ہو جائے گا. اب اللہ رب العالمین کے قریب ہونے کے کیا طریقے؟ نماز ہے، روزہ ہے، زکوٰۃ ہے، اس کے مرضی کے کام کرنا ہے، جس چیز کا اس نے حکم دیا ہے. یہ بطور مقدمہ یہ بات کر رہا ہوں، میں نے تقریر شروع نہیں کی ہے، یہ مقدمہ آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں. آپ کتاب جب پڑھتے ہیں تو پہلے مقدمہ ہوتا ہے، وہ مقدمہ جو ہوتا ہے پوری کتاب کا مغز ہوتا ہے، اور پھر کتاب کے آخر کے اندر خلاصہ ہوتا ہے، جو آپ پڑھ چکے ہیں درمیان میں وہ آخر ہوتا ہے. مقدمہ، داستان اور خلاصہ، ان تین چیزوں سے پوری ایک ہدایت تیار ہوتی ہے. اور تقریر تبلیغ کے اندر یہی تین درجے حضرات انبیاء کرام مختص کرتے ہیں، جو بات ماں بات کرنا چاہتے ہیں، جو بات بعد میں کرنا چاہتے ہیں ماں قبل، اس کا خلاصہ پیش کرتے ہیں، پھر اس خلاصے کی تفصیل درمیان میں پیش کرتے ہیں، اور پھر اس دونوں باتوں کا نچوڑ کیا نکلتا ہے وہ آخر میں ہوتا ہے. تو اس وقت میں مقدمہ پیش کر رہا ہوں، اور مقدمہ خلاصہ اور آخر کی جان ہوتا ہے، کیونکہ آگے بات جب چلتی ہے، جب مقدمہ قائم ہوتا ہے، بحث و جرح جب ہوتی ہے، آگے عدل و انصاف کی بات جب ہوتی ہے، جب مقدمہ دائر کیا جاتا ہے، تو اب میں بارگاہ صحابیت کا جو مقدمہ ہے وہ آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں. اور بندہ کسی موضوع کو سمجھنے کے لیے اگر کتاب کا آخری صفحہ سمجھے تو وہ کتاب کو کبھی نہیں سمجھ سکتا. اگر کوئی شخص کسی کتاب کو پڑھنے کے لیے کتاب کا درمیانی حصہ پڑھے تو وہ گمراہ ہوگا. کیا ہے، جہاں سے جوانی پکڑی ہے، جہاں سے اس نے موضوع کو نمو کیا ہے، اس کو نہیں دیکھا، درمیان میں آ گیا. تو جس طرح بڑی مشہور مثال آپ سنتے ہیں نا، کہ نیم مولوی خطرہ جان اور نیم حکیم خطرہ جان، نیم مولوی خطرہ ایمان. یہ کیوں ہوتا ہے؟ کہ جب بندہ اصل بحث کو نہیں سمجھتا، درمیان سے اچھل کر مجتہد بننے کا دعویٰ کرتا ہے، تو چھوٹی سی عقل ہوتی ہے، بحث طویل ہو جاتی ہے، بندہ خود الجھ جاتا ہے، اسے یہ نہیں پتا چلتا میں کیا بول رہا ہوں، اسے یہ نہیں پتا چلتا ہے کہ میں خود کیا ہوں. تو اس لیے ضرورت ہوتی ہے کہ آپ کوئی بھی کتاب پڑھتے ہیں، ایک سنجیدہ مصنف، ایک سنجیدہ شخص جب آپ کو کوئی بات سمجھانا چاہتا ہے تو وہ اپنی گفتگو کے تین حصے کرتا ہے. ایک مقدمہ بناتا ہے کہ جس کے تحت وہ عمارت قائم کرے گا، ایک موضوع آپ کے سامنے پیش کرتا ہے جو مقدمہ ہوتا ہے، پھر درمیانی بحث میں اس مقدمے کی تفصیل ہوتی ہے، اور آخر کے اندر اس بحث کا خلاصہ نکلتا ہے. تو اس بات کو سمجھنے کے بعد اب چند ضروری باتیں مقدمہ صحابہ کے حوالے سے سن لیجئے. صحابہ سے متعلق اگر ہم مقدمات کو سمجھ لیں تو جتنے جرح اور جتنی اعتراضات کا قیام ہوتا ہے وہ سب کافر ہو جاتا. جی اس نے یہ کر دیا، جس نے اس نے کر دیا، آپ نے صحابی کو سمجھا ہی نہیں. جی آپ نے یہ کر دیا، آپ نے وہ کر دیا، فلانے کے ساتھ مسئلہ کیا، یہ کیا وہ کیا. آپ جانتے ہیں صحابی کس کو کہتے ہیں؟ آپ تو کتاب کا آخری حصہ پڑھ رہے ہیں جو ان کی زندگی کا خلاصہ نہیں بلکہ تفصیل ہے. مقدمے کے طور پر ان کی ذات کا جو نچوڑ ہے، جو پلرز ہیں ان کی ذات کے، جس پر وہ چیز سوار ہوتی ہے، جو ان کی ذمہ داریاں ہیں، جو ان کی حیثیت ہے، اس کو سمجھنے کے بعد زندگی کے نشوب و فراز تو پھر آتے رہتے ہیں، لیکن زندگی کے نشوب و فراز سے کوئی فرق نہیں پڑتا، اس لیے کہ جو ذمہ داری ان کے اندر موجود ہوتی ہے اور جو ان کا مقام عظمت ہوتا ہے، وہی مقدمہ ان کی زندگی کا خلاصہ ہوتا ہے. تو اللہ رب العالمین نے انسانیت کے پورے طبقے کا جو مقدمہ ظاہر فرمایا وہ یہ کہ ہماری بارگاہ ہمیں وہ مکرم و معظم ہے کہ جو ہم سے زیادہ قریب ہے. اب پوری خدائی کے اندر اولین دو درجے ایسے آتے ہیں جو اللہ رب العالمین کے قرب کو پاتے ہیں، اور یہ دونوں درجے، بڑی توجہ چاہوں گا، یہ دونوں درجے عبادت سے حاصل نہیں ہوتے، یہ دونوں درجے کسبی عبادت سے کہ ہم آئیں مسجد میں وضو کریں ٹھنڈے پانی سے پھر آئے، نہیں، اس کا کسب سے کوئی تعلق نہیں، اس کا حرکت سے کوئی تعلق نہیں، اس کا عبادت ریاضت کثرت سجود سے کوئی تعلق نہیں، اس کا کثرت تسبیحات اور ذکر سے کوئی تعلق نہیں، اس کا کسب سے کوئی تعلق نہیں، یہ خاص وہب اور عطا الہی ہوتا ہے. اور وہ دو درجے کیا ہیں؟ ایک نبوت، ایک صحابیت. کوئی شخص ریاضت کے ذریعے نبی نہیں بن سکتا، کوئی شخص کثرت عبادات کے ذریعے نبی نہیں بن سکتا، کوئی شخص کثرت ریاضت کی وجہ سے صحابی نہیں ہو سکتا، کوئی شخص کثرت صلات صوم کی وجہ سے صحابی نہیں ہو سکتا، آپ صحابہ میں دیکھیں گے درجنوں اصحاب رسول ایسے آپ کو ملیں گے کہ جنہوں نے ابھی کلمہ پڑھا ایک نماز پڑھی اور انتقال ہو گیا، اور آپ دیکھیں تو ہماری نمازیں تعداد کے اعتبار سے ان سے زیادہ ہے، لیکن انہوں نے زندگی میں ایک ہی نماز پڑھی اور دنیا سے رخصت ہو گئے. چند اصحاب جن میں چار سے پانچ افراد کا نام آتا ہے وہ تو یہ ہے کہ ابھی اسلام قبول کیا، کوئی نماز نہیں پڑھی، صرف کلمہ پڑھا ہے، کوئی نماز نہیں پڑھی، کوئی روزہ نہیں رکھا، اور میدان جہاد میں اترے اور شہید ہو گئے. اور یقیناً وہ اقطاب، اغواس، ولی، قطب، ابدال سب ان کی جوتی کا دھول کا مقابلہ نہیں کر سکتے. یہ دو طریقے اللہ رب العالمین کی جانب سے اپنا جو قرب ملتا ہے وہ دو طریقوں سے ملتا ہے. ایک تو یہ ہے کہ جو خدا خود دیتا ہے بغیر محنت کے، اس کو کہتے ہیں وہب الہی، عطا الہی. ایک وہ ہوتا ہے کہ جو رب قریب بندوں سے کہتا ہے کرو، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ، اے ایمان والو ایمان لے آئے، تقوی اختیار کیا، اب اس کے قریب ہونے کے لیے ذریعہ تلاش کرو. وابتغوا الیہ الوسیلہ، اب اس کے قریب ہونے کے لیے ذریعہ تلاش کرو. اب وہ ذریعہ نماز، روزہ، زکات بھی ہے، وہ ذریعہ زبات بھی ہے اور اعمال بھی ہے. تو ایک انسانیت کا طبقہ وہ ہے جسے عمل کی طرف بلایا جا رہا ہے، کسب کی طرف بلایا جا رہا ہے کہ ایسے ایسے کام کرو تو خدا کے قریب ہو جائیں گے. اور ایک وہ ہے جو پیدا ہوئے ابھی کوئی کسب اور ریاضت نہیں کی ہے، لیکن خدا کی جانب سے مخصوص وحب الہی وہ یہ ہے کہ بغیر ریاضت و عنایات کے انہیں مرحمت فرما دیا گیا. وہ اصحاب انسانیت میں سے دو درجے ہیں، ایک انبیاء کا درجہ ہے اور ایک صحابیت کا درجہ ہے. اب ان دونوں درجوں کے اندر مماثلت نہیں ہے، یعنی دونوں میں کوئی برابری نہیں ہے، بہت فرق ہے، اتنا ہی فرق ہے جتنا ہمارے اور صحابی کے درمیان فرق ہے، جتنا ہمارے اندر اور صحابی کے درمیان فرق ہے، اس سے کئی درجے کے زیادہ کا فرق صحابی اور نبی کے درمیان ہے. اس لیے کہ صحابی کو جو عنایت ربانی سے اسے بہرمند کیا جا رہا ہے، یا وحب خداوندی سے وہ بہرمند کر دیا جا رہا ہے، اس میں صحابی کی ذات کا کوئی دخل نہیں. ہاں خدا کی جانب سے عنایت تو ضرور ہے کہ جو مل رہی ہے اسے، لیکن اصل میں یہ فیض نبی کی صحبت کا ہے کہ جو چن چن کے نبی کی صحبت میں آتے چلے گئے، اللہ رب العالمین نے انہیں برگزیدہ بناتا اللہ کی قدرت نے انہیں برگزیدہ بناتا اور بنانے کا سلسلہ جاری فرما دیا. مثال کے طور پر نبی کی صحبت میں کوئی آیا، اس نے کلمہ پڑھ لیا، اس کا تو پوچھنا ہی کچھ نہیں. لیکن ایک شخص یہ ہے کہ جو نبی کی بارگاہ میں آیا اور بیٹھا، اس نے نبی کی نبوت کو نہیں جانا. اب دیکھیں صحبت نبی کتنا اثر رکھتی ہے، نبی کو تو بھیجا اس لیے جاتا ہے نا کہ لوگ نبی سے رب کا دین لے لیں، رب کی پہچان لے لیں. دو شخص نبی کی بارگاہ میں آئے، ایک وہ آیا جس نے نبی کو جانا، پہچانا، نبی کا کلمہ پڑھا اور نبی سے خدا کا دین لے لیا. ایک وہ آیا جسے نبی سے کوئی غرض نہیں، خدا کی ذات سے بھی کوئی غرض نہیں، لیکن وہ نبی کے امامے سے متاثر ہو گیا. اصل میں فضیلت والا وہی ہے جس نے نبی سے پیغام لیا ہے. لیکن میں دونوں میں مقابلہ نہیں کر رہا، میں صحبت نبی کا فیض بتا رہا ہوں آپ کو کہ نبی کی صحبت میں جو آئے تو اگر وہ تقاضا نبوت کو پیغام الہی کی قبولیت سے منسلک کر دے تب تو وہ سب سے برگزیدہ ہے. لیکن اگر وہ درجہ نبوت کو پیغام خداوندی سے منسلک نہ کر سکا، صرف نبی کی ذات سے بھی متاثر ہو گیا، تو خدا کی بارگاہ میں نبی کی ذات کا اتنا بڑا مقام ہے کہ وہ بھی پھر ان اور انسانوں میں نہیں رہتا جو جہنم کے سب سے نیچے طبق کے اندر ہوں گے. اس کی مثال میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں کہ نبی کے سامنے دو بندے آئے، ایک وہ شخص تھا جس نے نبی کی صحبت اختیار کی، نبی کا کلمہ پڑھا اور نبی کے بھیجنے کے حق کو سمجھ لیا، نبی کی بعثت کے حق کو سمجھ لیا کہ نبی آتے ہیں، اچھی بری باتیں بتاتے ہیں، اچھی باتوں پر عمل کرنا ہوتا ہے، بری باتوں سے اجتناب کرنا ہوتا ہے، توحید، رسالت، شفاعت، عقیدہ آخرت لینا ہوتا ہے. وہ تو سب سے برگزیدہ ہو گیا نبی کی صحبت میں. لیکن ایک شخص وہ ہے کہ جو نبی کے پاس آیا، وہ نبی کے چہرے سے متاثر ہو گیا، اتنا حسین اور جمیل چہرہ، وہ نبی کے انداز سے متاثر ہو گیا، وہ نبی کی گفتگو سے متاثر ہو گیا، وہ نبی کے امامے سے متاثر ہو گیا، وہ نبی کی شخصیت سے متاثر ہو گیا، اور وہ شخصیت اور نبی کی وہ خوبصورتی اس پر اتنی غالب ہو گئی کہ کلمہ تو نہ پڑھ سکا لیکن نبی کے خلاف بھی کچھ نہ بول سکا، اور زبان اس کی شجر اور خائف رہ گئی. تو اس میں دو صورتیں ہیں، اگر وہ ادب کے درمیان کچھ باتیں کر گیا تو اسے بھی کچھ نہ کچھ ملے گا، اگر وہ ادب کے درمیان اتنا مؤدب ہوا کہ اس کا دل نبی کے حضور جھکتے جھکتے انتہائی مقام پر مل گیا تو اس ادب کی بنا پر اسے ایمان مل گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب فرعون کے دربار میں پہنچے تھے، جو قرآن کہتا ہے سورہ طہٰ میں، سورہ قصص میں، اس مثال کو آپ وہاں لے جا کر سمجھیے، اسی آیت کو سمجھانے کے لیے میں نے تھوڑا طول آپ کو دیا تاکہ آپ کو پتا چلے کہ جناب صحبت نبی کا کیا مقام ہوتا ہے اور اللہ رب العالمین انبیاء کو کیسی عظمت عطا فرماتا ہے اور اللہ نے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو کیسا مقام عطا فرمایا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب فرعون کے دربار میں پہنچے، بڑا مشہور واقعہ ہے، تو فرعون کے دربار میں وہ لوگ جو فرعون کو خدا کہتے تھے، فرعون کو سجدہ کرتے تھے، فرعون نے جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دیکھا، آپ کو ڈرانے کے لیے دھمکانے کے لیے اس نے اپنے پجاریوں سے کہا کہ موسیٰ کو ڈراؤ۔ اب انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو خائف کرنے کے لیے، ڈرانے کے لیے ہاتھوں کی رسیاں لیں اور اسے حضرت موسیٰ کے سامنے پھینکا اور فرعون کی آنکھوں کے سامنے جادو کر دیا۔ فرعون اس قدر گیا گزرا تھا کل سے کہ وہ اس کو سجدہ کرتے تھے لیکن فرعون ہی کو وہ اپنے دام میں اور اپنے فریب میں پھنساتے تھے۔ اب وہ رسیاں تو رسیاں رہیں، سانپ نہ بنی، لیکن جس کو وہ سجدہ کرتے تھے اسی کو چکما دکھا رہے ہیں اور اسی کی آنکھوں کے آگے جادو کر دیا۔ اب فرعون کو یوں لگتا ہے کہ جس طرح یہ اژدہا سانپ ہے اور یہ بڑے بڑے سانپ بن چکے ہیں۔ اب وہ بڑا خوش ہوا اور اس نے حضرت موسیٰ سے کہا، اب دیکھو مجھے سجدہ کرنے والوں کی عظمت یہ ہے، شان یہ ہے، تم کیا کر سکتے ہو؟ اور اس وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام کو رب کریم کی جانب سے حکم ہوا، اے موسیٰ یہ تمہارے ہاتھ میں عصا ہے، اس کو زمین پر پھینک دو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے وہ لاٹھی جب زمین پر پھینکی تو قرآن مجید کی ایک نہیں کئی آیات اس پر ہیں کہ وہ ایک ثعبان عظیم بن گیا، ایک بڑا اژدہا بن گیا اور اس نے سارے سانپوں کو نگل لیا۔ اب دیکھیں جو حضرت موسیٰ کے سامنے موجود پجاری ہیں اس کا حضرت موسیٰ سے کوئی تعلق نہیں، وہ تو فرعون کو سجدہ کرتے ہیں، وہ حضرت موسیٰ اور حضرت موسیٰ کے رب کا انکار کرتے ہیں، ان کو کیا تعلق؟ لیکن جب انہوں نے حضرت موسیٰ کے ہاتھ اور ذات کی بزرگی دیکھی تو ان کا دل جو تھا وہ بعد میں راغب ہوا۔ پہلے علماء لکھتے ہیں کہ جس وقت حضرت موسیٰ مقابلے کے لیے دربار میں آئے تھے اور آمنا سامنا ہوا تھا تو وہ پجاری کبھی فرعون کو دیکھتے تھے جسے وہ سجدہ کر رہے تھے اور کبھی حضرت موسیٰ کے چہرے کو دیکھتے تھے، تو یہ تقابل جب وہ کرنے لگے تو حضرت موسیٰ کے چہرے کی شگفتگی اور آپ کے چہرے کی برزباری ان کے دلوں پر اتنی راغب ہو گئی، وہ اپنے آپ میں کہنے لگے کہ اتنے حسین چہرے والا شخص جھوٹا نہیں ہو سکتا، اتنا عظیم شخص جھوٹ بولنے والا نہیں ہو سکتا۔ اب جب فرعون نے ان سے یہ کہا کہ آؤ کچھ موسیٰ کو چمتکار دکھاؤ، تو فرعون نے ان سے کہا تھا کہ تم پہلے دکھاؤ، لیکن انہوں نے پھر فرعون کی بات پر کان نہ دھرا، وہ حضرت موسیٰ کی شخصیت سے، ابھی حضرت موسیٰ نے کوئی پیغام انہوں نے نہیں دیا، حضرت موسیٰ کی شخصیت سے وہ اس قدر متاثر ہوئے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے وہ کہنے لگے پہلے آپ کچھ دکھائیں بعد میں ہم کچھ دکھائیں گے، پہلے آپ کچھ دکھائیں، پہلے آپ کچھ ڈالیں میدان میں، پہلے آپ کچھ کریں بعد میں ہم کچھ کریں گے۔ یہ جو لفظ انہوں نے کہا نا کہ پہلے آپ کریں بعد میں ہم کریں گے، یہ صرف اس وجہ سے تھا کہ وہ حضرت موسیٰ کی شخصیت سے متاثر ہو چکے تھے اور یہی بات اللہ کی قدرت کو بہا گئی اور اللہ کو پسند آ گئی۔ اللہ رب العالمین کی قدرت جس کو چاہے انتخاب کر دے۔ اب حضرت موسیٰ نے فرعون کے سامنے تو پیغام بھیجا تھا، ان کے سامنے نہیں کیا تھا، پہلے اس ملعون کو اسلام کی طرف راغب کرنا تھا، دین کی طرف راغب کرنا تھا، بعد میں اس کو چیلے کو لے کر آتے، لیکن وہ حضرت موسیٰ کے پیغام کی طرف نہیں، شخصیت کی طرف اس قدر متاثر ہوئے کہ حضرت موسیٰ کی برگزیدہ شخصیت کے سامنے وہ کہنے لگے کہ پہلے آپ کچھ کر کے دکھائیں بعد میں ہم کچھ کریں۔ انہوں نے اپنے کام پر حضرت موسیٰ کے کام کو جو فوقیت دی اور یہ جو کہا پہلے آپ کریں، اللہ کو یہ ان کی بات اتنی پسند آئی کہ وہ صاحب ایمان ہو گئے۔ اور قرآن جو یہ کہتا ہے کہ جب حضرت موسیٰ کی لاٹھی نے سارے سانپوں کو کھا لیا تو یہ سارے کے سارے پجاری سجدے میں گر گئے اور انہوں نے کہا، سورہ آراف میں بھی ہے کہ ہم ایمان لائے موسیٰ پر اور موسیٰ کے رب پر، موسیٰ اور ہارون پر اور موسیٰ اور ہارون کے رب پر ہم ایمان لے آئے۔ یہاں پر مفسرین کہتے ہیں اس میں دیکھا کیا تھا انہوں نے کہ جو ایمان لے آئے؟ کا پہلی بات تو یہ تھی کہ ان کے زبان کے جملے انہیں بخشوا گئے کہ پہلے آپ تو دیکھے تھے کافر، تھے مشرک، لیکن نبی کی ذات کا ادب کیا تو اللہ رب العالمین کی رحمت امنڈ کر آئی اور انہیں جہنم سے نکال کے جنت میں داخل کر دیا۔ تو آپ اندازہ لگائیے کہ ایک شخص اگر نبی کے دین، نبی کے پیغام، اس لیے بہت بڑی بات کرنے جا رہا ہوں اس وقت میں، اسی لیے متکلمین علماء نے یہ لکھا کہ آقا نامدار خاتم النبیین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ بارک وسلم کی ذات با برکات کے اندر اللہ نے وہ مقام اور بزرگی رکھی ہے کہ اگر آپ کو نبوت نہ دی جاتی تب بھی آپ خلق میں سب سے اعلیٰ ہوتے۔ یہ اصحاب متکلمین نے لکھا، یہ صوفیہ نے لکھا ہے کہ جناب حضور کی ذات مقدسہ کے اندر بس یہ ہے۔ اور یہاں پر آگے چل کر امام راضی نے تو دریا بہا دیا فضائل کا، اور وقت کے ائمہ نے اس پر بہت تبصرہ کیا، فرمایا یہ نہیں کہ حضور کو نبوت ملی تو حضور افضل ہوئے، فرمایا حضور نے نبوت کو قبول فرمایا تو نبوت افضل ہوئی ہے۔ اللہ نے ذات مصطفیٰ میں وہ کمال رکھا ہے اور وہ بزرگی رکھی ہے کہ اصل فضیلت ذات مصطفیٰ میں ہے۔ آپ نے نبوت کو قبول کر لیا تو نبوت افضل ہو گئی، آپ نے کسی اور شے کو قبول کر لیا تو وہ افضل ہو گئی، کہ انک لعلی خلق عظیم، کہ آپ کو اللہ نے ہر خوبی کے اوپر رکھا ہے، ہم ہر خوبی کے نیچے ہیں۔ ہم کوئی اچھا کام کریں تو اچھے ہوتے ہیں، حضور کوئی کام کرے تو وہ کام اچھا ہو جاتا ہے۔ یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات مطہرہ کی، ہم اگر نیکی کریں تو نیک ہوتے ہیں، میرے آقا کوئی کام کریں تو وہ نیکی بنتا ہے۔ ہم نیک ہونے میں نیکی کے محتاج ہیں، نیکی نیک ہونے میں میرے آقا کی ادا کی محتاج ہے۔ اس لیے کہ آپ کو ہر خلق، ہر فضیلت کے اوپر رب نے رکھا ہے، اور ہر فضیلت میں خلق کا سب سے بڑا درجہ نبوت کا ہے۔ اور اللہ فرماتا کہ انک لعلی اعلی خلق عظیم، محبوب ہم نے آپ کو ہر بزرگی کے اوپر رکھا ہے کہ بزرگی اور شرف وہ ہوگی کہ جسے تیرے تلووں سے نسبت ہو جائے۔ بخدا خدا کا یہی ہے در، نہ کوئی اور مفر نہ کوئی مقر، جو وہاں سے ہو یہی آ کے ہو، جو یہاں نہیں وہ وہاں نہیں۔ اسی بات کو امام احمد رضا فاضل بریلوی نے فرمایا۔ تو میں اس بات کو کم کرتے ہوئے، ختم کرتے ہوئے اپنی گفتگو کی طرف آتا ہوں، اور اسی موضوع کو لیں تو ابھی یہ بھی طویل ہو جاتا ہے صحبت کے اعتبار سے، لیکن میں پھر کبھی اس بات کو طویل کریں گے، اختصار کے ساتھ، وقت کے دامن میں اتنی گنجائش نہیں ہے۔ میں صرف اس بات کو عرض کروں کہ اللہ رب العالمین کی جانب سے جو درجے ملتے ہیں اس کی دو قسمیں ہیں، ایک اللہ بغیر ریاضت کے دیتا ہے، ایک درجہ ریاضت سے ملتا ہے۔ تو جو بغیر ریاضت کے ملتا ہے وہ نبوت کا ہے، اور نبوت کے صدقے سے رسالت کا ہے۔ حضرت عمر کے یوم پہ بھی ہم نے یہ بات کی تھی، اور سب سے بڑی بات یہ ہے، اس کو اگر سفیانے رنگ میں لے جائیں تو بات سامنے آ جاتی ہے صدیق اکبر کی شان کو، کہ سرکار کے تو 1,24,000 سے زیادہ صحابہ تھے، لیکن کیا بات تھی کہ 4 ہی کا انتخاب اپنی نیابت کے لیے کیا تھا، اور فرمایا تھا کہ خلافت اسی انداز میں چلے گی، اور 4 نہیں بلکہ 6 مہینے تو میرے آقا مولا حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ ورداہ انا بانی سلسلہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، وہ ہیں یہ 40 سال جو خلافت کے رہے ہیں، اور میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس خلافت کے سال کو اپنا سال گویا کہ قرار دیا، اور فرمایا کہ جناب ان ایام میں جو چیزیں چلیں گی وہ میری خلافت ہے۔ علماء نے لکھا کہ یہ 5 افراد، 4 خلفاء اور 6ٹے حضرت امام حسن، اس کی کیا وجہ تھی؟ تو یہاں پر ایک بات یہ بھی کی گئی ہے جو حضرت شاہ ولی اللہ مودی سدیر علیہ رحمت نے کی، فرمایا اس کی وجہ یہ ہے کہ جس خمیر سے نبوت کے جسم کو گوندا گیا ہے اور تیار کیا گیا اور گوندا گیا ہے، اسی مٹی سے ان کے جسم کو گوندا گیا ہے۔ اس کی سب سے بڑی مثال میں اولین شیخین کی دینا چاہوں گا، سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث جو متواتر سندوں کے ساتھ ہے، میرے آقا فرماتے ہیں، قرآن بھی یہ کہتا ہے نا، سورۃ الانعام کے اندر ہے کہ ہم تمہیں جس چیز سے پیدا کریں گے اسی کی طرف لوٹائیں گے، اور اسی کی تفسیر میرے آقا نے کی ہے کہ بندہ وہیں پہنچتا ہے کہ جہاں کا وہ خمیر ہوتا ہے، چاہے وہ انگلستان میں ہو یا پاکستان میں، کہیں پر بھی وہیں پہنچتا ہے۔ ایک حال کے بزرگ ہیں ہمارے بڑے اچھے دوست مخلص اللہ ان کو جزائے خیر دے، وہ ہر سال مجھے کہتے تھے کہ مدینہ منورہ جائیں اور ان سے ملاقات کریں۔ مدینہ منورہ میں انہوں نے ایک لمبا قیام کیا ہے اور وہاں پر وہ رہے ہیں۔ ایک مثال میں جو حالیہ ہے مجھ پر گزری ہے وہ پیش کر رہا ہوں۔ کافی عرصہ انہوں نے رکھا، اور آخری عمر یہ ہوگی کہ علالت کا حال یہ تھا کہ وہ چل پھر نہیں سکتے تھے، تو انہوں نے ایک ایسی ویل چیئر رکھی تھی جس میں موٹر لگی ہوئی تھی، اور جس کو خود چلا کر وہ مسجد نبوی شریف میں آتے اور گنبد قریب کے نماز پڑھ کے پھر وہ پاکستان چلے جاتے، اور ان کا آنا جانا پاکستان میں لگا رہا. اور میں جب بھی انہیں ملا تو وہ ریاض الجنہ، صاحب صفا، قدمین شریف ہیں، اسی جگہ پر وہ موجود ہوتے تھے. لیکن حالیہ چند مہینے بعد تھے وہ پاکستان آئے اور ان کا انتقال ہو گیا. پوری زندگی وہ مدینہ پاک میں رہے اسی وجہ سے، لیکن یہاں پر وہ آئے یہ الگ بات. علماء نے یہ لکھا ہے کہ بندے کی نیت پر اس کو اجر ملتا ہے، جو اہل ایمان ہو وہ اہل بقی سے ہے، چاہے وہ کہیں بھی مرے وہ اہل بقی سے ہے. اس لیے کہ بقی اسی کو فائدہ پہنچائے گی نا جو مومن ہے. بقی کے اندر کسی اور شخص کو ڈال دیا جائے جو حضور کے بارے میں مغلظات بکتا ہو تو بقی کا فائدہ اس پر تو نہیں چلے گا. نبی کی صحبت میں تو سب بیٹھے ہیں، لیکن نبی سے تو وہ فیض لے گا کہ جو نبی کے دین پر ہوگا، جو نبی کی عظمت کے قائل ہوگا. تو جنت البقی، بقی غرقت اس کے لیے جنت بنے گی جو حضور کا عاشق ہوگا، جو حضور کے دین پر ہوگا. اور حضور کا عاشق اگر پاکستان میں مرے یا انگلستان میں مرے، اس کے دل میں ایک محبت ہے جو ہر جگہ کو جنت بنا دیتی ہے، جو ہر جگہ کو خوشبودار کر دیتی ہے، جو ہر جگہ کو معطر کر دیتی ہے حضور کے ذکر کے ساتھ. تو جہاں وہ مرے وہی اس کے لیے برقی بقی غرقت ہے، اس لیے کہ اس کے دل میں حضور کی محبت ہے، اور حضور کی محبت ہی بقی ہے. اس لیے کہ بقی کی مٹی کو آج جنت اس لیے کہا گیا کہ اس مٹی میں حضور کی محبت شامل ہے. حضور کو اس مٹی سے محبت ہے، تو جس سینے کو حضور سے محبت اور حضور کو سینے سے محبت ہو جائے وہ سینہ بھی بقی ہے، اور جہاں وہ موجود ہو وہ بھی جنت البقی اور بقی غرقت ہے. تو وہ پاکستان میں انتقال کر گئے، لاہور میں ان کی قبر شریف بنی. میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ بندہ جہاں کا ہوتا ہے وہیں پر وہ پہنچتا ہے. اس سے بڑی مثال آپ کیا ہو سکتی ہے؟ ایک شخص نے جو اپنا سونا بچھونا مدینہ منورہ بنا لیا، لیکن وہ چند دنوں کے لیے آیا تھا اور دوبارہ جانا چاہ رہا تھا، جس دن وہ پہنچا اسی دن اس کا انتقال ہوا. کہتے ہیں وہ صبح پہنچے اور شام کو انتقال ہو گیا، حالانکہ دو دن کے بعد وہ دوبارہ جانا چاہ رہے تھے. اور آج بھی مدینے کے شاخ وہاں پر ایسے موجود ہیں کہ جو کسی صورت میں مدینے کو چھوڑنے کے لیے راضی نہیں، چاہے کچھ بھی ہو جائے. اس میں قطب مدینہ علیہ رحمت کے کئی مریدین وہاں پر موجود ہیں. اللہ ان سچوں کے صدقے ہمیں عشق مصطفیٰ کا سچا جام مرحمت فرمائے. حضرت گرامی میں عرض کر رہا تھا کہ حضور فرماتے ہیں کہ بندے کا جسم جہاں کی مٹی سے بنتا ہے اسی مٹی میں وہ لوٹتا ہے. مجھے بتائیے کہ حضور کا مزار مقدس کہاں ہے؟ اس مقدس گنبد کے نیچے، حجرہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا، اللہ ہمیں بار بار وہ مقدس حجرہ دکھائے، اس کے ساتھ متصل ہے حجرہ عائشہ کے اندر رضی اللہ تعالی عنہا میں میرے آقا جل وغیرہ ہیں. اب دیکھیں وہیں کی مٹی لی گئی ہے امام الانبیاء کا خمیر تیار کرنے کے لیے، امام الانبیاء کا جسم تیار کرنے کے لیے، جس میں امام الانبیاء تیار کرنے کے لیے وہیں کی مٹی لی گئی ہے. قانون قدرت ہے، تمام انبیاء آپ کو دیکھنے کے لیے بیتاب ہیں، وہ خود شرف نبوت والے ہیں اور شرف مقام والے ہیں، لیکن آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ مقام حاصل ہے کہ سارے انبیاء کو عظمتیں آپ سے ملی ہیں اور مقام آپ سے ملا ہے. اب میرے آقا کا خمیر اس جگہ سے لیا گیا جو حجرہ عائشہ ہے، جو گنبد خضرا سے نیچے ہیں، اور اسی کے ساتھ سیدنا صدیق اکبر موجود ہیں، اور اسی کے ساتھ سیدنا عمر موجود ہیں. تو یہاں سے یہ مطلب نکلا اور نتیجہ نکلا کہ جس مٹی سے میرے آقا کو بنایا گیا اسی مٹی سے صدیق اکبر کو بنایا گیا. میں کہتا ہوں ساری بات چھوڑو، اس سے بڑی کوئی فضیلت ہو سکتی ہے؟ میرے آقا کا جسم کسی سے مل جائے وہ جہنم میں نہیں جاتا، میرا آقا جسے چھو لے وہ جہنم میں نہیں جاتا، میرے آقا جسے دیکھ لے وہ صحابی ہو جاتا ہے. حضور فرماتے ہیں لا تمسن النار مسلما من رآنی، جس نے مجھے دیکھا حالت ایمان میں وہ جہنم میں نہیں جائے گا. ورآ من رآنی، اور جس نے مجھے نہیں دیکھا میرے صحابی کو دیکھا وہ بھی جنتی ہے. جس آنکھ نے مجھے دیکھا وہ جنتی، جس نے اس آنکھ کو دیکھا جس آنکھ میں میرے جلوے ہیں وہ بھی جنتی. تو میرا صدیق بھی جنتی اور میرے امام ابو حنیفہ بھی جنتی. اس لیے کہ امام اعظم نے اپنی آنکھوں سے کثرت سے صحابہ کو دیکھا ہے، اور صحابہ نے اپنی آنکھوں سے مصطفیٰ کریم علیہ الصلاۃ والسلام کو دیکھا ہے. تو اندازہ لگائیے میرے آقا کا جسم کسی سے مل جائے، میرے آقا کا لعاب اگر کسی کے جسم میں چلا جائے، میرے آقا کے جسم کا غسالہ اگر کوئی پی لے، میرے آقا کا دم شریف اگر کوئی پی لے. حضرت سید خدری کے والد مالک بن سنان کے متعلق غزوہ احد میں یہ روایت ہے تواتر کے ساتھ شامل ہے. میرے آقا کے فضلہ کریمہ کو اگر کوئی نوش کر لے وہ ام ایمن کے لیے بشارت جنت کی ہو جاتی ہے. اس سے بڑی فضیلت کیا ہوگی کہ وجود مصطفیٰ تو روح کی صورت میں اور ذات کی صورت میں موجود تھا, لیکن بشریت کے قالب میں جب اونڈھیلا گیا تو بشریت کی مٹی وہیں سے لی گئی ہے جہاں صدیق کا خمیر موجود تھا, جہاں فاروق اعظم کا خمیر موجود تھا. تو آپ اندازہ لگائیے شیخین کریمین کو اللہ رب العالمین نے امت میں کتنی برگزیدگی اور فضیلت عطا فرمائی ہے کہ جہاں سے مصطفیٰ کریم کے وجود کو تیار کرنے کے لیے جہاں سے خمیر کا انتخاب کیا جا رہا ہے وہیں سے مٹی سیدنا صدیق اکبر کے لیے لی جا رہی ہے اور سیدنا عمر کے لیے لی جا رہی ہے. اب آپ دیکھیے یہی دنیا کا سیلاب ہے. صدیق اکبر تو معیت میں شروع سے ساتھ رہے اور ہمیشہ ساتھ رہے, حضور کے قریبی دوست رہے. 18 سال کی عمر تھی حضرت سیدنا صدیق اکبر کی, حضور کے ساتھ ملک شام کا سفر کیا تھا, حضور کے ساتھ ملک شام کا سفر کیا. امام المفسرین علامہ سید محمود آلوسی علیہ رحمت سورہ احقاب کی تفسیر میں اس بات کو لکھتے ہیں کہ حضرت ابو بکر کی عمر 18 سال, حضور کے ساتھ اس وقت میرے آقا کی عمر 22 سال تھی. ملک شام کا سفر کیا تجارت کا. میرے آقا نے اعلان نبوت نہ فرمایا, ملک شام پہنچے سرکار علیہ الصلوۃ والسلام, سفر کی تھکن سے سستانے کے لیے آرام لینے کے لیے ایک کیکر کے درخت کے نیچے بیٹھ گئے اور فرمایا ابو بکر تم بھی یہاں بیٹھ جاؤ. آرام کرنے کے لیے بیٹھ گئے. ابھی نہ اعلان نبوت ہوا ہے نہ صحابیت کا کوئی فلسفہ ہے. اس وقت نصرانیوں میں جو ان کے جید علماء تھے ان کو کسی نے خبر دی کہ ایک شخص آیا ہے ایسی ایسی صورت ہے, اور وہ درخت بڑا ممتاز تھا, وہ درخت بڑا متعارف تھا, اس درخت کے بڑے چرچے تھے اور اس درخت کے قریب کوئی جاتا نہیں. خدا کی علم کو یہ گویا کہ قبول ہی نہیں کہ اس درخت کے کوئی قریب جائے, وہ خاص ایک علامت تھی. کہتے ہیں کہ سرکار کے وہاں پر تشریف فرما ہوئے تو یہ کلیساؤں سے نکل کر حضور کے قریب ہجوم انہوں نے اکٹھا کر دیا. اور سرکار سے پوچھا آپ کا نام کیا ہے؟ میرے آقا نے کہا میرا نام محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم. کہا کہاں سے آئے ہیں؟ کہ مکہ مکرمہ سے آئے ہیں. جب قریب میں دیکھا تو حضرت ابو بکر بیٹھے تھے, تو ان تمام نے کہا کہ ہم برسوں سے ایسے شخص کا انتظار کر رہے تھے کہ جو آئے اور اس درخت کے نیچے اسی وقت میں اپنے ایک ہی ساتھی کے ساتھ بیٹھے. کہا اس درخت کے نیچے حضرت عیسیٰ کے علاوہ کوئی نہیں بیٹھا, اور ہماری کتابوں میں اور ہمارے سینہ بس سینہ چلنے والی روایات میں یہ بات متقین ہے کہ اس درخت کے نیچے خاتم النبیین ہی آ کر بیٹھیں گے. تو میرے آقا کی نبوت کو آشکارا کرنے کے لیے بے شمار روایت ہے. اس کو کہتے ہیں اسرائیلی روایات, کہ اعلان قبل نبوت جو روایات ہوئی ہے جو عیسائیوں یہودیوں کی زبانوں سے آئی ہے وہ جب مقبول ہوتی ہے. اسرائیلی روایات دروازے پر مارنے کے لیے نہیں ہوتی, اس لیے کہ نصرانیوں کے دور کے واقعے کے قصے تو میرے آقا نے خود بیان کیے. کوئی مجھ سے کہنے لگے کہ جناب یہ آپ کون سا قصہ بیان کر رہے ہیں, آپ تو اسلام کی بات کریں, اعلان اسلام سے پہلے کی بات کیوں کرتے ہیں؟ میں نے کہا مجھے یہ بتاؤ جو بخاری میں روایت لکھی ہے وہ 100 قاتلوں کے بعد جو جنتی گیا وہ واقعہ حضور کی امت کا تھا یا حضرت عیسیٰ کی امت کا تھا؟ حضرت جریج جو تھے وہ حضور کی امت میں تھے حضرت عیسیٰ کی امت میں تھے؟ یہ الگ بات ہے کہ حضرت عیسیٰ بھی میرے آقا کی امت میں ہے. میں ظاہری ترتیب کے اعتبار سے کہتا ہوں, حضرت جریج جو اپنی ماں جو سے ناراض ہو کر یا ان کی والدہ ان سے ناراض ہو گئی تھی اور جو انہوں نے دعائے زہر دی تھی, اور حضرت عزیر جو حضرت عیسیٰ کی امت میں سے تھے اور نصرانی لوگوں میں اہل کتاب میں سے تھے, اور انہوں نے 6 ماہ سے کم عمر کے بچے کے پیٹ پر ہاتھ رکھ کر کہا تھا بتا تیرا باپ کون ہے, تو بچہ بولنے لگ گیا تھا. بخاری میں درجنوں جگہ پر, مسلم میں درجنوں جگہ پر روایت موجود ہے. بتاؤ یہ واقعہ آپ سنتے کہ نہیں سنتے, اور آپ سنے نہ سنے اس سے کیا سروکار, اس واقعے کو بیان کرنے والے سرکار خود ہیں. اگر حضور خود عیسائی دور کے واقعات کو بیان کر سکتے ہیں اور زبان نبوت سے اس کی تصدیق ہو سکتی ہے تو یقیناً اسلام کا یہ دستور مل گیا ہے کہ جو عیسائی اور یہودی اور حضرت موسیٰ کے دور کے واقعات جس سے میرے آقا کی عظمت ظاہر ہو اور دین اسلام کو تقویت ملے اس کو بیان کرنا جائز ہے, اس کو بیان کرنا جائز ہے. اب آپ دیکھیں اسی ترتیب کے اندر انہوں نے کہا جی حضرت عیسیٰ سے یہ روایت موجود ہے کہ اس درخت کے نیچے وہی آ کر بیٹھے گا جو خدا کا آخری نبی ہوگا, خدا کا آخری نبی ہوگا. اور قرآن نے یہی تو کہا تھا نا, سورہ بقرہ کے اندر ہے اور سورہ صف کے اندر ہے, جگہ جگہ اللہ رب العالمین فرما کہ محبوبیت تجھے اپنے باپ
بیٹوں سے زیادہ جانتے ہیں، یہ تجھے اچھی طرح سے جانتے ہیں۔ اور فرمایا انہیں تو بار بار حضرت عیسیٰ نے بشارت دی تھی، مبشرم برسول یاتی من بعد اسم احمد، کہ میرے بعد میں بشارت دے رہا ہوں ایک رسول آئیں گے جن کا نام نامی اسم گرامی احمد ہے۔ کہا یہ تو تجھے اچھی طرح سے جانتے، تیرے نام کو جانتے ہیں۔ تو دراصل یہ ساری باتیں ان میں رائج تھی اور وہ خود منتظر تھے، لیکن جب حضور نے اعلان نبوت فرمایا تو تعصب کی بنا پر انہوں نے قبول نہیں کیا۔ حضرت عبداللہ بن سلام کا واقعہ آپ خود جانتے ہیں، یہودیوں کے بڑے عالم تھے، جب وہ مسلمان ہوئے تو اسی سورۃ الانعام اور سورہ مائدہ کے اندر جو روایت موجود ہے کہ محبوب یہ تجھے جانتے ہیں، تو حضرت عمر کہتے ہیں میں نے خود عبداللہ بن سلام جو یہودیوں کے چوٹی کے عالم تھے، میں نے ان کا ہاتھ پکڑ کر کہا کہ عبداللہ بن سلام تم اپنے دور میں اس کو کیا سمجھتے تھے میرے آقا کے بارے میں؟ وہ کہتے ہیں کہ ہم تو شب و روز سرکار کی تلاش میں رہتے تھے، اور سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی علامات جو سینہ بہ سینہ ہمارے پاس تھی، ہم نے اپنے وجود سے زیادہ اس پر یقین تھا، دین کی روشنی سے زیادہ اس پر یقین تھا، دن کی دوپہر میں سورج کے طلوع ہونے سے زیادہ روشنی اور یقین ہمیں حضور کی آمد پر تھا اور حضور کے ایک ایک علامت پر تھا۔ فرمایا جس وقت میں حضور کے دربار میں پہنچا اور حضور سے میں نے سلام کیا، اور حضور سے کو جب میں نے بات کرتے ہوئے سنا، اور جب حضور کہہ رہے تھے افشو السلام، سلام کو پھیلاؤ، وہ اطعام الطعام، بھوکوں کو کھانا کھلاؤ، فرمایا کہ مجھے یہ علامت تواتر کے ساتھ آئی تھی کہ نبی وہ ہوگا جس کا پہلا خطبہ ہوگا ہی یہی، سلام، امن سلامتی، امن سلامتی، امن سلامتی۔ مذہب میں کہیں یہ نہیں ہے کہ مار دو دھاند لو، یہ صرف جو یہ قبائلی علاقوں میں ہو رہی ہے سب دہشت گردی ہے، اس کا جہاد سے کوئی تعلق نہیں ہے، یہ سب فساد ہے، مسلمانوں میں انتشار ہے۔ اگر یہ گز گز کی داڑیاں رکھ کر یہ سوچے کہ اسلام ہے، میں بڑے وسوخ سے کہتا ہوں ایسا شخص جہنمی ہے، وہ جہنم میں جائے گا جو اس قسم کی حرکت کرے گا۔ اس لیے کہ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جس دین مبارک کے بارے میں بیان فرمایا، اور یہود اور ہنود اور ان تمام میں جو روایات حضور کی رہی ہے وہ امن و سلامتی کی رہی ہے، درگزری کی رہی ہے، افشو السلام و اطعام الطعام۔ یہ تو جہاد کا نام لے کر صرف اپنے مذہب کو بڑھانا چاہ رہے ہیں، کیونکہ بدنام مذہب ہے، پوری زندگی انگریزوں کے ایجنٹ رہے، معاملات رہے، اب اس کو بڑھانے کے لیے کوشش کی ہے۔ لیکن حضرت عبداللہ بن سلام کہتے ہیں میں حضور کی جس بات سے متاثر ہوا وہ یہ تھی کہ حضور اپنے خطبے کے اندر جس بات کو بیان فرما رہے ہیں وہ امن و سلامتی کی بات ہے، غریبوں کو کھانا کھلانے کی بات ہے۔ اب یہ نہ پوچھو کہ کون ہے، فرمایا کھلا دو کھانا، غریب کے پیٹ میں کھانا جائے گا اس کا شعور خود ہی بالغ ہو جائے گا۔ فرمایا میں نے حضور سے پوچھا کہ جب جنتی جنت میں جائیں گے تو وہ پہلی غذا کیا کھائیں گے؟ کہ یہ سوال ہمارے اندر پیدر پہ آیا ہے، بخاری میں موجود ہے، پیدر پر آیا، کہ اس کا جواب نبی کے سوا کوئی نہیں دے سکتا کہ جب جنتی جنت میں جائے گا تو پہلی چیز اسے کھانے کے لیے کیا دی جائے گی۔ کہا کہ جناب دوسرا سوال یہ کہ کبھی بندے کے گھر بیٹی پیدا ہوتی ہے، کبھی بیٹا پیدا ہوتا ہے، تو یہ بیٹی اور بیٹا کیسے پیدا ہو جاتا ہے؟ ماں باپ کچھ چاہتے ہیں، ماں باپ چاہ رہے ہیں بیٹا پیدا ہو لیکن بیٹی پیدا ہو جاتی ہے، ماں باپ چاہتے ہیں بیٹی پیدا ہو بیٹا پیدا ہو جاتا ہے، اس کا جواب نبی کے سوا کوئی نہیں دے سکتا۔ آج یہ حضور کے علم کے خلاف بکواس کرتے ہیں، کرتے نہیں کرتے، حضور کے علم کے خلاف، ماں کے بیٹے میں کیا کوئی نہیں جانتا۔ عبداللہ بن سلام کہتے ہیں میرے ایمان لانے کا ذریعہ یہ بنا، ہمیں پتا تھا کہ ماں کے پیٹ کے اندر کے یہ راز نبی کے سوا کوئی نہیں بتا سکتا۔ تو سنیو مبارک ہو تمہیں، تم اسی روش پر ہو جس روش پر عبداللہ بن سلام آ کر اسلام قبول کر رہے ہیں۔ اور کہتے ہیں جس میں حضور کے دربار میں پہنچا تو میں نے حضور سے سوال کیا، حضور کا میں نے عام سوال کیا، اور سوال میں پہلے دو باتوں سے تو متاثر ہو چکا تھا، لیکن آخری کی دو باتوں کے بارے میں میں نے کہا کہ جب جنتی جنت میں جائیں گے انہیں کیا چیز کھلائی جائے گی؟ حضور نے فرمایا مچھلی کی کلیجی کھلائی جائے گی، یا مچھلی کا جگر کھلایا جائے گا، مچھلی کھلائی جائے گی۔ تو کہتے میں خاموش ہو گیا، جواب بالکل درست تھا کیونکہ یہی اس کا جواب تھا۔ اور کہتے ہیں کہ جب میں نے دوسری بات پوچھی تو فرمایا کہ جب مرد کے جسم سے جو اخراج ہونے والی شے ہے وہ عورت کے جسم کے اخراج ہونے والی شے پر غالب آتی ہے تو لڑکے کی ولادت ہوتی ہے، اور جب عورت کی شے مرد کے جسم سے خارج ہونے والی شے پر غالب آتی ہے تو فرمایا تو لڑکی کی ولادت ہوتی ہے۔ کہتے ہیں میں نے صفوں کو چیرتے ہوئے آگے آیا کہ آمنا برسول اللہ، اور میں نے سرکار کا ہاتھ پکڑ کے دس بوسی کی کہ آپ اللہ کے رسول ہیں۔ آج اسی چیز کا انکار کیا جاتا، اور نبی کو کیا پتا کل کیا ہوگا، جی نبی کو کیا پتا ہو، اور عبداللہ بن سلام کہتے ہیں نبی وہ ہوگا جس کو پتا ہوگا، اور کہتے ہیں میں یہودی سے مسلمان جو ہوا وہ اسی وجہ سے ہوا۔ تو اسی بات کو راہب کہتے ہیں کہ اس درخت کے نیچے حضرت عیسیٰ کے بعد اگر کوئی بیٹھے گا تو وہ اللہ کا نبی ہوگا اور اس کے ساتھ ایک صحابی اس کے ہوں گے جو اس پر ایمان لائیں گے. یہ بات تو ہو گئی. میرے آقا کو تو اپنی نبوت کے بارے میں پتا ہے کہ وادم بین الروح والجسد وادم منجد فی طینہ. لیکن حضرت صدیق اکبر کے لیے یہ دماغ کو کھولنے والی بات تھی. اس وقت آپ کی 18 سال کی عمر تھی. اسی وقت سے آپ نے اپنے دل کے گرہ سے اس بات کو باندھ لیا اور 18 سال کی عمر سے کوئی سفر, چاہے سفری بات ہو یا حضری بات, چاہے محلے کی بات ہو سفر کی بات, پھر انہوں نے حضور کا ساتھ نہیں چھوڑا. حضرت ابوبکر حضور کے ساتھ جڑے رہے جڑے رہے جڑے رہے جڑے رہے, یہاں تک کہ حضور غار حرا سے جب لوٹے اس مقدس پہاڑی سے اسلام کا انقلابی پیغام لے کر, جہاں پر رب کے جانب سے پہلا فرشتہ نبی پاک کی طرف آیا اور اس نے قرآن کی پہلی آیت میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی قلب منیر پر اقرا باسم ربک الذی خلق کہہ کر وہ مبارک گویا کہ سامع نواز آیت پیش کی, سرکار جب اس کو لے کر کوہ صفا کی طرف آئے اور جب اعلان فرمایا, اس وقت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کی عمر 38 سال تھی اور میرے آقا کی عمر 40 سال تھی. اور اس وقت سیدنا صدیق اکبر تصدیق تو پہلے کر چکے تھے, بات کے پیچھے تو لگ چکے تھے, اب حضور کے پاس آئے اور سرکار کے دامن سے وابستہ ہو گئے. جس وقت آپ مسلمان ہوئے ہیں آپ کی عمر اس وقت 38 سال تھی. آپ کے ایمان لانے کے کئی واقعات, شاہ ولی اللہ صاحب نے یہ بھی لکھا ہے کہ آپ رات کو سو رہے تھے اسی سفر شام میں, سفر شام جب آپ کی عمر 18 سال تھی, آپ نے خواب دیکھا تھا کہ میں کعبۃ اللہ میں سو رہا ہوں اور آسمان سے چودھویں کا چاند میرے دامن میں اتر رہا ہے. اور جب خواب کی تعبیر نکالی تو کہا وہ چاند سے مراد نبوت ہے اور آپ گویا کہ نبی کے صحابی بنیں گے. اور جس وقت حضور سے تصدیق کے لیے پہنچے کہ آپ نے اعلان فرمایا, اس کی دلیل کیا ہے؟ سرکار نے فرمایا صدیق ابو بکر وہ ملک شام کا خواب ہی میری نبوت کی سب سے بڑی دلیل ہے. خواب دیکھا صدیق اکبر نے, چھپا کر اپنے دل میں رکھا, لیکن نگاہ مصطفیٰ سے رب نے کوئی چیز پوشیدہ نہیں رکھی اور رب نے اس بات کو واضح کر دیا. تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ ورضاہ عنہ کی معیت اور حضور کے خمیر پاک سے تیار ہونا یہ آپ کی فضیلت کا ایک سب سے بڑا وصف ہے. آخری دو چند باتیں آپ کی خدمت میں پیش کر دوں. آپ افراد صحابہ کے اندر اگر اس بات کو دیکھیں تو کتنی بڑی عظمت اور شان میرے آقا نے سیدنا صدیق اکبر کو عطا فرمائی. سب سے بڑی فضیلت تو یہ کہ سب سے پہلے ایمان لاتے ہیں. ایک بات, آپ نے زمانے جاہلیت میں کبھی شرک نہیں کیا, ہمیشہ توحید کے پرستار رہے اور حضور کے اعلان کے منتظر رہے, کبھی کسی بت کی عبادت نہیں. یہ آپ کی شان کا سب سے بڑا مقام. تیسری بات یہ ہے اس کے اندر کہ آپ کی عظمت اور شان کے لیے سب سے بڑی بات جو برگزیدگی کے اعتبار سے لکھی گئی ہے کہ اسلام میں اثار اور جانثاری کے لیے جو مقام آپ نے پیش کیا فضیلت کے اعتبار سے وہ آپ ہی کا حصہ ہے. اسلام کی ترقی کے اندر جن صحابہ نے بڑھ چڑھ کر حصہ حاصل کیا, آج اسلام داڑھی امامہ نماز کی صورت میں ہمارے سامنے موجود ہے. تو یقیناً نماز ہم پڑھ رہے ہیں لیکن پہلے ثواب ان کو پہنچ رہا ہے کہ جن کے ذریعے یہ چیزیں ہمیں پہنچی ہیں. آج امامے داڑیاں, خدا کا خوف, خدا سے امیدیں, آخرت کے عقیدے پر ایمان ہم رکھ رہے ہیں لیکن ہمیں بعد میں پہلے ثواب انہیں پہنچ رہا ہے کہ جنہوں نے اس عقیدے کو آگے بڑھایا ہے. تو میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں میرے دوستو, اسلام کی صف میں پہلے وہ جان نصاب کہ جنہوں نے بڑھ چڑھ کر دین اسلام کی خدمت کی اور آگے دین کو پہنچایا, پر قیامت تک لوگ اس دین کو مانیں گے تو انہیں کتنا ثواب پہنچے گا. لیکن وہ سارے دین کے مبلغ کو اسلام میں لانے والے صدیق اکبر ہیں. تو آپ اندازہ لگائیے کہ صدیق اکبر کی نیکیاں کتنی ہوگی. حضرت عثمان کو آپ دیکھیں, حضرت سعد بن وقاص کو دیکھ لیں, حضرت عبداللہ بن مسعود کو دیکھ لیں, حضرت ابو عبیدہ بن جراح کو دیکھ لیں, یزین برگزیدہ جتنے بڑے بڑے, حضرت زبیر بن عوام کو دیکھ لیں, یہ بڑے بڑے جتنے صحابہ ہیں اللہ اکبر, ان سب کو متاثر کر کے حضور کی ذات سے اور اسلام میں لانے والے کون ہیں؟ حضرت ابو بکر صدیق ہیں. جہاں ہماری نماز روزہ زکات کا ثواب ان صحابہ کو پہلے ملے گا تو ان صحابہ کی ساری نیکیوں کا ثواب سب سے پہلے سیدنا صدیق اکبر کو ملے گا. تو یہ, اور آج مسجد نبوی میں جا کر لوگ اپنی جریروں کو گویا کہ عظمتیں بخشتے ہیں اور قیامت تک انشاءاللہ مسجد نبوی اپنے گویا کہ ضیا پاشیوں کو لٹاتے رہے گی اور اس عالم افق پر راج کرتی رہے گی. آپ دیکھیں مسجد نبوی کے اس خطے کو سب سے پہلے یتیم بچوں سے جس نے خریدا وہ میرے آقا ہے, پیسہ جس کا دیا گیا وہ ابو بکر صدیق ہے. تو آپ اندازہ لگائیے کہ صدیق اکبر کی کن کن فضیلتوں کا آپ اندازہ لگائیں گے. اسی, یہ تو میں صرف عنوان اور مقدمے پیش کر رہا ہوں, اس میں سے کسی ایک بات کو پکڑ لے تو گھنٹوں کی تقریر بن جاتی ہے, کسی ایک بات کو پکڑ لے تو درجنوں دلائل اس طرف گویا کہ آ جاتے ہیں. لیکن آپ کی زندگی اور نسب کے اعتبار سے ایک فضیلت کی بات جو میں بار بار کہتا ہوں اس کی ایک دفعہ پھر آپ سن لیجئے کہ صحابہ کے اندر یہ وہ سارے بس آپ کے پاس ہیں جو اپنے اعتبار سے، اور میں آپ سے عرض کروں کہ جزوی طور پر فضیلتیں ہر صحابی کو حاصل ہیں جزوی طور پر، لیکن اہل سنت کا یہ نظریہ ہے کہ علی الاطلاق کلی فضیلت جس کو حاصل ہوئی ہے وہ حضرت ابو بکر صدیق ہے، یہ اہل سنت کا نظریہ ہے. حضرت مولا علی کی فضیلت، حضرت عثمان غنی کی فضیلت، حضرت عمر کی فضیلت، یقیناً اس کا کہنا کچھ نہیں، لیکن خلافت کے منصب پر آپ کو لا کر اور تمام صحابہ نے آپ کی فضیلت کو قبول کر کے آپ کو جو خلیفہ وقت تسلیم کیا، تو آپ کی فضیلت کلیت کے اعتبار سے، علی الاطلاق کے اعتبار سے بعد الانبیاء افضل البشر جو ہیں وہ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ. اور آپ دیکھیں، آپ واحد وہ صحابی ہیں جسے قرآن نے صحابی کہا ہے، اس لیے کہا گیا کہ جو آپ کی صحابیت کا انکار کرے گا وہ کافر ہو جائے گا. سورہ توبہ میں جو حضرت نبی پاک نے آپ کو تسلی دی ہے کہ بقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا، تو لصاحبہ یہاں صاحب کا لفظ، صحابی اے میرے صحابی ڈر مت، تو یہ قرآن میں واحد طور پر صرف حضرت سیدنا صدیق اکبر کی فضیلت ہے جنہیں صحابیت کا ترہ امتیاز کے ساتھ نوازا گیا ہے. اور متواتر روایات کے ساتھ، یہ صحابی کا لفظ تو ہے لیکن یہ تفسیر تعبیر کے اعتبار سے کس پر صادق آئے گی، اس پر پوری امت کا اجماع ہے کہ یہاں پر لی صاحبی سے مراد صرف اور صرف حضرت سیدنا صدیق اکبر ہے. لہذا یہ لفظن تو متواتر ہے، مانن بھی متواتر ہے، یعنی روایتن بھی ہے اور درایتن بھی ہے. یہ روایت بال لفظ بھی ہے اور روایت بال معنی بھی ہے، اور روایت بال لفظ، روایت بال معنی، روایت اور درایت سے جہاں اجماع ہو جاتا ہے اس کا انکار صریح کفر ہوا کرتا ہے. تو یہ سیدنا صدیق اکبر کی زندگی کا ایک اور وصف ہے. اسی صحابی کی فضیلت پر اگر آپ چلے جائیں گے تو جناب درجنوں دلائل اس فضیلت میں ہے، پھر اس کو جمع کریں گے تو کتاب ابو بکر بن جائے گی. اور میں آخری بات یہاں پر ان تمام باتوں کے حوالے سے کہ مسجد نبوی کی زمین کے لیے آپ نے پیسہ دیا، اور جو نیکی میں پہل کرے اس کے لیے جو حدیثیں ہیں وہ بھی ہزاروں کی تعداد میں، اس کو جمع کریں گے پھر کتاب ابو بکر بن جائے گی. آپ دیکھیں گے کہ پہلے جس نے اسلام لایا وہ ابو بکر ہے، اور جو اسلام میں پہل کرتا ہے اس کی فضیلت کیا ہے، اس پر درجنوں حدیثیں ہیں، اس کو جمع کریں گے تو پھر ایک اور کتاب ابو بکر بن جائے گی. اسی طرح اگر آپ آئیں اور کسی کو نیکی کی دعوت دے کر اس کو اسلام کی طرف لانا، تو اس سے اس بندے کو کتنی فضیلت ملتی ہے، اس پر درجنوں حدیثیں ہیں، اس کو بیان کر کے خلاصہ نکالیں گے تو پھر ایک کتاب ابو بکر بن جائے گی. اسی طرح اگر آپ دلائل نہ ہو اس کے سامنے لیکن عقل سے خدا کو ڈھونڈے اور توحید پر جم جائے، یقین سے عین الیقین اور حق الیقین پر پہنچنے والا وہ شخص ایمان میں کس قدر برگزیدہ ہے اور امت میں کس قدر اعلیٰ ہے، اس میں ہزاروں دلائل ہے، اس تمام کو بیان کر کے نچوڑ نکالیں گے تو پھر ایک اور کتاب، کتاب صدیق اکبر بن جائے گی. سارے گویا کے مقدمات بنتے چلے جائیں گے حضرات گرامی. اور اگر آپ دیکھیں جس نے نبی کے لیے تصدیق کی اور صدیق بن گیا، اس کی ساری تشریح آپ بیان کریں گے پھر ایک کتاب بنائیں گے تو پھر ایک کتاب، کتاب صدیق اکبر ہو جائے گی. اور انسان نبی کی زندگی کا سب سے بڑا انقلاب، یہ میں بس تقریر ختم کر رہا ہوں اس لیے صرف عنوان کے طور پر باتیں ذکر کر رہا ہوں، اس کو آخری باتیں سماعت کے طور پر سن لیجئے تاکہ اس سے ہماری لیے فضیلت کی بات ہوتی چلی آئے. یہ مجھے آج بھی آنے کی توقع نہیں تھی کہ میں آج بھی پاکستان جا سکوں، مدینہ منورہ میں رک جاؤں، تو میں نے کل نہیں، کل کی، ہاں کل ہی کی شب، کل اس سے پہلی شب ہوتی، اس میں نے خود ریاض الجنہ میں سیدنا ابو بکر کا ذکر کیا تنہا بیٹھ کر جالیوں کے ساتھ، اور پھر آپ کے جبین مقدس کے سامنے جا کر آپ کو انہی القابات کے ساتھ یاد کیا جو امام احمد رضا فاضل بریلوی نے بڑے خوبصورت انداز میں کہا کہ لا سیم علی اولہم بالتصدیق و افضلہم بالتحقیق، اس سے زبردست الفاظ ہو ہی نہیں سکتے. میرے امام کو خدا نے ایسا ملقہ عطا فرمایا کہ فضیلت کو لا کر جمع کر دیا کوزے کے اندر، لا سیم علی اولہم بالتصدیق و افضلہم بالتحقیق، المولى الامام صدیق امیر المؤمنین سیدنا مولانا الامام امیر المؤمنین ابی بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ وارضاہ عنہ. اس طرح ہم نے سلام پیش کیا اور یہ کہا کہ جو ہمارے درس کے اندر اے ابابکر صدیق رضی اللہ عنہ شامل ہوتے رہے اور سنتے رہے، ان تمام کی جانب سے یہ گدا، یہ فقیر، یہ حقیر شخص آپ کی بارگاہ میں سلام پیش کرتا ہے. ان تمام کی جانب سے جو آپ کی شان کو سنتے ہیں اور آپ سے درخواست کرتا ہے کہ ہم سب آپ سے محبت کرتے ہیں، ہم سب آپ سے محبت کرتے ہیں، اس لیے آپ کے ذکر کی محفل رکھتے ہیں، آپ کا ذکر اپنے ماں باپ کے ذکر سے زیادہ شوق سے سنتے ہیں، وقت کی پرواہ نہیں کرتے، مصروفیت کی پرواہ نہیں کرتے، اور اے ابوبکر صدیق ہم آپ سے محبت کرتے ہیں اس لیے یہ کرتے ہیں، اور آپ کے ساتھ موجود آپ کے پیارے آقا فرماتے ہیں کہ جو جس سے محبت کرتا ہے قیامت میں اس کے ساتھ ہوگا، آج حضور کے قرب کا واسطہ اے ابوبکر صدیق ہم آپ کو دیتے ہیں، قرآن کہتا ہے المتقین، قیامت کے دن ہر دوست دشمن ہو جائے گا لیکن دینی دوست اور دینی محبت والا دوست گہرا دوست ہو جائے گا، ہم آپ کو قرب مصطفی کا واسطہ دیتے ہیں کہ ہمیں بھی اور ہمارے ساتھ آپ کے ذکر کو محبت سے سننے والے، اور میں نے خاص طور پر اپنے بچوں کا ذکر کیا کہ جو اس کی ریکارڈنگ کا اس تمام باتوں کا اہتمام کرتے ہیں، اور ان دوستوں کا جو اس کی نشر میں ساتھ دیتے ہیں، آپ ہمیں قیامت کے دن ضرور یاد رکھیں، میں نے سب کی طرف سے سلام پیش کیا، اور آخر میں اس سلام کی قبولیت کے لیے ایک بات جو میں نے آخر میں کی ہے وہ اس تقریر کے آخر میں کر کے اپنی تقریر ختم کرتا ہوں کہ اللہ نے تو آپ کو وہ بزرگی عطا فرمائی، یہ بزرگی ایوان صحابہ میں دفتر صحابہ میں کسی کو حاصل نہیں، اس لیے کہ آپ چار پشتوں سے صحابی ہیں، کہیں سبحان اللہ، آپ کی چار نسلیں صحابی ہیں، کتنی، یہاں کوئی ایک صحابی ہو تو پورا کنبہ بخشا جاتا ہے، جس کا سلسلہ کسی صحابی سے جا کر جڑ جائے اولاد میں اور والدین میں کوئی صحابی آئے تو جناب وہ بخشا گیا، صدیق اکبر کی ایک نہیں چار نسلیں صحابی ہیں، اور چار نسلیں ایک طریقے سے نہیں دوسری طریقے سے بھی، بیٹے کے طریقے سے بھی اور بیٹی کے طریقے سے بھی، آپ کے والد سیدنا عثمان ان کی کنیت ابو قحافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وارضاہ عنہ، وہ صحابی رسول ہیں، فتح مکہ کے وقت انہوں نے اسلام قبول کیا، ان کے بیٹے آپ خود امت کے امام افضل البشر بعد الانبیاء حضرت ابی بکر صدیق، خود صحابہ کے آقا صحابہ کے امام، آپ کے صاحبزادے عبد الرحمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ وارضاہ عنہ، وہ خود صحبت مصطفی سے آراستہ ہوئے، بار بار حضور نے ان کی جبیر مقدس کو چوما ہے اور سینے سے لگایا ہے، وہ خود بھی صحابی، پھر آپ کے پوتے عبد الرحمن کے بیٹے محمد، وہ بھی حضور نے ان کو گود میں اٹھایا، انہوں نے حضور کو دیکھا، حضور کی صحبت حاصل کی اور بڑے شعور کے ساتھ حضور کو دیکھا ہے، وہ بھی صحابی ہے، یہ چار نسلیں صحابی، اب اگر اس کو بیٹی کے حوالے سے دیکھیں تو آپ ہش ہش کرتے رہ جائیں گے کہ حضرت سیدنا صدیق اکبر کی شان عظمت کیا ہے، اس موضوع پر آئے تو میں کہتا ہوں ساری تاریخ اسلام پر تقریر ہو جائے، اگر اس ٹاپک کو اگر چھیڑ دیں ہم، یہ چار صحابہ والی، پھر آپ کہنا کہ جناب کوئی کتاب ایسی بتائے سارا اسلام سمجھ میں آ جائے، تو میں نے کہا بیٹھیے پھر میں چند لفظوں میں سارا اسلام آپ کو سمجھا دیتا ہوں کہ جس میں نہ آپ کو کسی کتاب پڑھنے کی ضرورت ہے نہ کچھ ہے، یہ سب صدقہ ہے سیدنا صدیق اکبر کی اس نسلوں کا، یہ نسل پاک کا صدقہ آپ دیکھیں، اور اگر بیٹی کے حوالے سے دیکھیں تو آپ کے والد گرامی عثمان کنیت ابو قحافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وارضاہ عنہ، فتح مکہ میں اسلام قبول کیا، آپ صحابی رسول ہیں، آپ خود امام الصحابہ افضل البشر بعد الانبیاء ابی بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کی صاحبزادی میری ماں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بڑی بہن، یعنی باپ شریک بہن، یہ بھی یاد رکھیں، باپ شریک ماں شریک نہیں، حضرت عائشہ صدیقہ ام المؤمنین دوسری بیوی سے ہیں، اور جن سے نسل آگے چلی ہے، جو بیٹی کی طرف سے رشتے کی بات کر رہا ہوں وہ سیدہ عاصمہ ہے، سیدہ عاصمہ بنت ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہا، یہ سیدہ عائشہ سے 18 سال بڑی ہیں، عمر میں 18 سال بڑی ہیں اور دوسری ماں سے ہیں، تو ابو قحافہ آپ کے والد صحابی رسول، فتح مکہ میں اسلام لایا، آپ خود صحابہ کے امام افضل البشر بعد الانبیاء، آپ کی بیٹی، یہ بیٹوں کی طرف سے نہیں بیٹیوں کی طرف سے، وہاں عبد الرحمن آئے ہیں بیٹوں میں، یہاں بیٹی میں سیدہ عاصمہ آئی ہے، وہاں پوتے میں محمد کا نام آیا ہے، اور نواسے کا نام لے لوں میں آپ کے سامنے، عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ وارضاہ عنہ، جنہوں نے امام حسین کی نیابت کربلا میں سے لے کر مکہ اور مدینے میں سنبھالی اور شہادت کا نذرانہ نوش فرمایا، حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وارضاہ عنہ، یہ چوتھے آپ کے نسل کے صحابی ہیں، یعنی پوتا جو ہے وہ محمد ہے اور نراسا جو ہے حضرت عبداللہ بن زبیر ہے. ان کی فضیلت اگر آپ پڑھیں تو بندہ ہش ہش کر کے رہ جاتا ہے. آپ دیکھیں عبداللہ بن زبیر کے کیسے کیسے کارنامے ہیں، جہاد کے، معاملات کے، عشق کے، اور پابندی اسلام کے، اور امام حسین کے بعد یزید کو جس نے للکارا ہے حرم کی سرزمین پر، وہ حضرت عبداللہ بن زبیر ہیں. آپ کی خود کی کتنی بڑی شان ہے، آپ کی والدہ حضرت عاصمہ ہیں تو آپ کے والد زبیر بن عوام ہیں. زبیر بن عوام کون؟ حضور کی پھوپھی کے بیٹے ہیں، حضور کی پھوپھی سیدہ صفیہ کے بیٹے ہیں. اور زبیر بن عوام جو آپ کے والد ہیں وہ کون؟ وہ ہیں کہ جنہیں سرکار نے فرمایا کہ میرے زبیر، میرے بھائی، میں حضرت عیسیٰ سے، میں حضرت جبریل سے بار بار پوچھتا تھا، اے جبریل میرا حواری کون ہے؟ لیکن اس وقت جبریل نے خندق کے وقت مجھے آ کر کہا آپ اپنے حواری کے بارے میں پوچھتے ہیں تو سنیے، اللہ نے حضرت عیسیٰ کے بے شمار حواری بنائے، آپ کی امت میں جس کو آپ کا حواری بنایا ہے وہ زبیر بن عوام ہے. زبیر بن عوام اشرہ مبشرہ میں سے ہے. عبداللہ بن زبیر کے والد یہ نسب سے وہ بھی صحابی ہیں، ادھر جائیں تو والد بھی صحابی ہیں، اور اگر یہ رشتہ دیکھیں تو جناب یہ کتنے صحابی، یعنی پورا گھرانہ اور داماد، پوتے، نواسے، یہ اگر دیکھیں، میں بڑے وسوخ سے کہتا ہوں اور بڑے ہمت سے کہتا ہوں ایسا گھرانہ کسی صحابی کا نہیں جو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وارضاہ عنہ کا ہے. اور جو آخری بات میں نے پیش کی وہ یہ چاروں سلسلے میں نے آپ کے چہرے مبارک کے سامنے پیش کیے. میں نے کہا آپ کا مرتبہ اور مقام یہ ہے، ہم کراچی میں بھی مسجد حبیبیہ میں یہ تعریف بڑے محبت سے کہتے ہیں، لیکن آج سرکار کے کرم سے آج آپ کے چہرے کے سامنے کھڑے ہیں تو ہم وہ ہیں کہ جو غیبوبیت میں بھی آپ کا ذکر کرتے ہیں اور شہود میں بھی آپ کا ذکر کرتے ہیں، تاکہ آپ کے پسے بھی ذکر کرنے والوں میں ہمارا ذکر ہو جائے اور آپ کے سامنے جو آپ کی تعریف کرتے ہیں ان میں بھی ہمارا ذکر ہو جائے. اب آپ دیکھیں زبیر بن عوام کے والد حضرت عبداللہ بن زبیر کے والد زبیر بن عوام ہیں تو نسب کا بھی تو فائدہ ہوتا ہے نا، نسب کا بھی تو فائدہ ہوتا ہے. اس پر آپ درجنوں تقریریں سن چکے ہیں، نسب کا بھی فائدہ ہوتا ہے. اب نسب کا تو فائدہ ہوتا ہے، لیکن نسب میں جو برگزیدہ ہوتا ہے، جو پہلے ہوتا ہے، تو الاول فالاول، جو جد ہو وہ اب ہو، تو اس کی فضیلت ایک اور بڑھ جاتی ہے، ایک فضیلت اور بڑھ جاتی ہے. مثلا اگر کوئی سادات میں سے، کسان سی بہت آسان مثال دیتا ہوں، سیدوں کے سلسلے میں سے اگر آ جائیں تو اگر کسی سید کا بیٹا اگر اپنے باپ کی وجہ سے سید ہے اور فضیلت پاتا ہے تو اس کا باپ، اس کے باپ سے بڑا رتبہ اس کے والد کا ہے، اس لیے کہ وہ اس کے والد ہیں. اگر یہ بیٹا خود عالم فاضل کچھ بھی ہے، یہ الگ اس کی فضیلت ہے، لیکن اس کے والد کو اس کے والد ہونے کی وجہ سے فضیلت ہے. تو آپ دیکھیں حضرت عبداللہ بن زبیر خود بہت بڑے صحابی ہیں، لیکن آپ کو فضیلت آپ کے والد کی وجہ سے بھی ہے، زبیر بن عوام، اور آپ کی والدہ کو آپ پر فضیلت ہے، اس لیے کہ وہ ماں ہے آپ کی، وہ ماں ہے آپ کی. تو حضرت عاصمہ بنت ابی بکر کو فضیلت جو ہے وہ حضرت عبداللہ بن زبیر پر ہیں، وہ ماں ہیں آپ کی. اور سیدنا صدیق اکبر کو ان سب پر فضیلت ہے، اس لیے کہ وہ جد کریم ہیں آپ کے. تو اگر اس موضوع کو دیکھیں تو ایک اور کتاب صدیق اکبر تیار ہو جاتی ہے. تو اللہ رب العالمین ہمیں محبت و شوق کے ساتھ اپنے اسلاف کا ذکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور میں اپنی تقریر اپنے امام کے شعر پر ختم کرتا ہوں. میرے امام نے ایک ایک بات کے اندر، ایک ایک جملوں کے اندر کئی کئی موضوع کو سمیٹا ہے، اس لیے کہ جس کا ذکر عشق و محبت کا گنجینہ ہو وہ ایک بات کرتا ہے ہر راہ میں اس کی روشنی پھیل جاتی ہے، وہ ایک چراغ روشن کرتا ہے وہ ہر راہ روشن ہو جاتی ہے. اب دیکھیں میں نے صدیق اکبر کی بارگاہ میں آپ کی طرف سے اور اپنی جناب سے یہ عرض کیا اور میں نے کہا کہ جو جس سے محبت کرتا ہے وہ اس کے ساتھ ہوتا ہے، تو آپ ہمیں نہ چھوڑیں. اور آپ ہمیں چھوڑیں گے کیسے؟ اگر کرم نوازی نہ ہوتی تو ہم آپ کے چہرے کے سامنے نہ آتے، ہم ریاض الجنہ میں بیٹھ کر آپ کا ذکر نہ کرتے، اور آپ کے حضور کی حاضری میں یہ کیمرے لگا کر جو یہ کھڑے ہیں بھگا رہے ہیں، اتنا دیر کھڑے رہ کر اتنی لمبی تقریر آپ کے سامنے کر دینا، یہ آپ ہی کا کرم ہے. ورنہ تو وہ چہرہ دیکھ کر پہلے ہی ہٹا دے، آدھا آدھا گھنٹہ، پونا پونا گھنٹہ کر کے کھڑے ہو کر ہم نے اسی طرح عزت الحمدللہ تقریر کی ہے سیدنا صدیق اکبر کے سامنے. ہاں ادب لا ترفع اصواتکم فوق صوت نبی کے آداب کو ملحوظ رکھ کر، تو یہ سیدنا صدیق اکبر اور سرکار ہی کا قرب رہا. ہم نے کہا جب دنیا میں نوازشات آپ کی رہی اور اتنا قرب بخشا کہ سامنے منڈلانے والا شخص اور ہو ہو کرنے والا شخص، اس کی نظر سے آپ نے ہمیں اوجل رکھا اور اپنے دامن میں پناہ دے کر ہماری باتیں سنی، تو ہمیں یقین ہے کہ قیامت کے دن بھی آپ ہمیں نہ بھولیں گے۔ تو سنیو ذرا، شوق کرو اور محبت سے دیکھو کہ جب تم قیامت کے دن قبر سے اٹھو گے اور صدیق اکبر تمہارے سامنے ہوں گے، تو کہیں سے آپ کے کندھے پر ہاتھ سیدنا عمر رکھ رہے ہوں گے کہ تم تو مجھ سے بھی محبت کرتے، تم نے میرا بھی بڑا ذکر کیا، تو میں تمہیں کیسے جانے دوں گا، آج تو تم ہمارے مہمان ہو۔ وہاں سے حضرت عثمان غنی بھی آگے بڑھیں گے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ تم نے میرا ذکر بھی بڑے شوق و محبت سے کیا، اور ہم تو وہ لوگ ہیں جو آگے سامنے والے کے چہرے کو نہیں اس کی محبت کو دیکھ کر قبول کرتے ہیں۔ وہاں سے دور سے دیکھیں گے تو مولا علی بھی جلدی کرتے ہوئے چلتے ہوئے آ رہے ہوں گے کہ تم نے بھی میرے بڑے یوم منائے اور اپنے قیمتی اوقات کو چھوڑ کر میرا ذکر کیا۔ اب یہ سارے ائمہ اور سارے اسلاف چلے آ رہے ہوں گے تو ہم جیسے گناہگاروں کو تو بیڑا پار ہو جائے گا۔ اسی کو میرے آقا نے کہا، میرے امام نے کہا کہ کیسے آقاؤں کا بندہ ہوں رضا، کیسے آقاؤں کا بندہ ہوں رضا۔ میرے امام کی شعر کو ہر بندہ نہیں سمجھ رہا، جاہل کہے گا بندہ، میں نے کہا تمہیں اردو نہیں آتی، تم کیوں سنتے ہو یہ شعر، تم جا رہے ہو، تمہیں کیا پتا اردو کیا ہوتی ہے، ادب کیا ہوتا ہے۔ کیسے آقاؤں کا بندہ ہوں رضا، صدیق اکبر آپ کے ذہن میں ہے، دل میں ہے، آنکھوں میں ہے، حضرت عمر ہے، حضرت عثمان ہے، مولا علی ہے، سب کی خوشبو سے اپنے باطن کو معطر کر کے اس بات کو سنیے۔ آپ صرف سنیے، یہ گناہگار آپ کی سر سے ترجمانی کر رہا ہے، کیسے آقاؤں کا بندہ ہوں رضا، بول بالے ہو میری سرکاروں، بول بالے ہو میری سرکاروں۔ یا اللہ ہماری اس گفتگو کو قبول فرما، بارگاہ خلیفہ بلا فصل میں جو ہم نے چند نذرانہ عقیدت پیش کی ہے، یقیناً وہ ان جملوں سے بہت بلند ہیں، وہ ان جملوں سے بہت بلند ہیں، وہ ہماری محبت اور اخلاص کے اس عمل سے اور بلند ہے۔ لیکن مولا جتنی کوشش ہم نے اپنے بساط کے حوالے سے کرنی تھی کر لی، خود کو کھینچ کر ہنگامہ دنیا سے ہٹا کر، بازار و کوچہ یار سے ہٹا کر تیرے محبوبوں کے قدموں میں لا کر ڈال دیا، انتخاب بھی تیرے گھر کا کیا، اب دل کو کھینچ کر لانا یہ ہماری ذمہ داری نہیں مولا، یہ تیرے ذمہ کرم پر ہے، ہم نے عمل کر لیا، تو اسے قبول فرما۔ اس لیے کہ اگر کوئی نبیوں اور نیک کاروں کے ظاہری جسم سے متاثر ہوتا ہے وہ جنتی ہو جاتا ہے، تو چلو ہم نے بیٹھ کر ظاہری ذکر کیا، تو مولا ہماری زندگی میں بھی اس مقدمے کو اور اس جنت کو لکھ دے۔ مولا کریم تیری شان تو یہ ہے کہ تو بنجروں کو لالازار کرتا ہے، ایک بارش کے قطرے سے لق دق صحرا کے اندر لالازار آ جاتا ہے، سبزہ آ جاتا ہے، خشک تنے پر ایک قطرہ پڑتا ہے تو جناب وہ ثمرات اور پھل فروٹ دینے والا ہو جاتا ہے۔ مولا جس کا سینہ کفر سے بھرا ہو تو ہی اسے ایمان کی طرف لے آتا ہے، جس کا دل بنجر ہو تو ہی اسے لالازار بناتا ہے، جس کے دل میں نفاق ہو تو ہی اخلاص دیتا ہے۔ مولا اگر یہ دکھانے کے لیے تھا تو جب بنجر کو لالازار کرنے پر قادر ہے، تو کفر کو ایمان بنانے پر قادر ہے، تو نفاق کو اخلاص بنانے پر قادر ہے، تو دن کی روشنی کے منہ سے رات کو چیر کر لانے پر قادر ہے، اور رات کی چادر سے دن کی روشنی کو چیرنے پر قادر ہے۔ تو مولا ہمارے اس دکھاوے کو ایمان اور اخلاص بنانے پر بھی تو قادر مطلق ہے۔ مولا ہم تجھے تیرے فضل کا واسطہ دیتے ہیں، ہم تجھے تیری قدرت و اختیار کا واسطہ دیتے ہیں، یا حی یا قیوم برحمتک استغیث۔ مولا کریم ہماری حاضری دربار صدیق اکبر میں مقبول فرما، دربار صحابہ میں مقبول فرما۔ مولا کریم حاضران محفل نے جو اپنا قیمتی وقت دیا موسم کی اس گرمی اور نکاہت کی بنا پر، اور مولا کریم اپنی ذاتی مصروفیات کو چھوڑ کر دربار صدیق اکبر میں ذکر سننے کے لیے، کون سنا رہا ہے، کیا سنا رہا ہے، یہاں کسی کو غرض نہیں ہے، غرض یہ ہے، مقصد یہ ہے کہ ذکر تیرے محبوبوں کا ہو رہا ہے۔ مولا کریم تمام کے علم میں، عمل میں، مال میں برکت عطا فرما۔ مولا کریم آج ہمارا ملک جس کٹھن راہ سے گزر رہا ہے، مولا کریم جس علم و اعصاب سے گزر رہا ہے، کاروبار ختم ہو چکا، امن ختم ہو چکا، دیانت و صداقت ختم ہو چکی، اے اللہ ان پیاروں کا صدقہ مولا کریم ہمارے ملک پاکستان کو عروج دوام عطا فرما، ناگہانی آفتوں سے بچا، مولا کریم
یہاں پر مال، علم، شہرت، عزت، امن و سکون کی بالادستی فرما. مولا کریم بالخصوص جو ہمارے بھائی یہاں پر بیٹھے ہیں، ان کے علمی، عیالی، اہلی، مالی جو جو پریشانیاں ہیں، مولا کریم سیدنا صدیق اکبر کی سخاوت جو انہوں نے تیری راہ میں کی ہے، اس کی برکت سے مولا کریم تمام کی پریشانی کو دور فرما. جو کاروباری پریشانیوں میں ہے، یا اللہ اپنے فضل خاص سے سیدنا صدیق اکبر کی سخاوت سے، حضرت عثمان غنی کی سخاوت سے مولا کریم کاروباری پریشانی کو دور فرما. اتنا عطا فرما جس سے ہمارا ایمان سلامت رہے، اتنا عطا فرما جس سے ہمارا دین سلامت رہے، ہمارے دل و دماغ کو اتنی مالی سکونی مرحمت فرما جس سے ہم عشق و محبت کے ساتھ اپنے اچھوں کے ساتھ وابستہ رہیں. مولا کریم یہ نعمت ہم سے نہ چھین، مولا کریم اس نعمت کو ہم سے نہ چھین، اتنی صحت دے کہ ہم ایمان اور دین اور اپنے محبوبوں کی شوق میں پابند رہیں، اتنا علم دے کہ ہم اپنے دین، دنیا اور اپنے اسلاف کی محبت میں پابند رہیں، اتنے عمل کی توفیق دے، اتنا مال دے، اتنی شہرت دے، اتنا جمال دے، اتنا جلال دے، اتنی حیثیت دے کہ جس سے ہمارا دین، ہماری دنیا، ہمارے اہل، ہمارے عیال، ہمارے دل و دماغ کو دائمی سکون اور ہم استقامت رکھ سکے. یا اللہ ہماری دعاؤں کو اپنے حبیب کے صدقے اپنی بارگاہ میں مولا کریم قبول فرما. طواف میں طواف کرنے والوں کی آمین کی صدقے قبول فرما. نبی مکرم کے مواجہ شریف پر کھڑے ہوئے اہل ایمانوں کی دعاؤں کے صدقے قبول فرما. تمامی حضرات گنبد خضرا کا پاکیزہ، معطر اور مزکا، مجلہ تصور فرما لیجئے اور اپنے آپ کو گنبد خضرا باب بقی کے سامنے محسوس کیجئے، باب النساء، باب جبریل کے سامنے محسوس کیجئے. آپ کے پشت کے جانب بقی ہے اور آپ کے چہرے کے سامنے گنبد خضرا ہے، اور کبھی آپ کی نظر گنبد خضرا پر، کبھی باب بقی سرکار کے قدمین پر جا رہی ہے، اور آپ حال دل مصطفیٰ کریم کو اس مقدس اور متقی امام کی زبان میں سنا رہے ہیں. هو الحبیب الذی ترجا شفاعتہ لکل ہو من الاحوال مقتحم مولایا صل. دعا فرمائیے. میں وہاں سے ٹیلی فون کے ذریعے اپنے مؤذن صاحب سے رابطے میں رہا، مجھے پتا چلا کہ اس دوران ہماری مسجد کے کئی نمازی اس دار فانی سے رخصت ہو گئے اور دار بقا کی طرف انہوں نے رحلت فرمائی. دعا فرمائے اللہ رب العالمین ہمارے تمام مسلمانوں کی مغفرت فرمائے، بالخصوص مسجد حبیبیہ سے ہمارے جو بزرگ نمازی اور ایک وقت سے انہوں نے مسجدوں کو آباد رکھا اور اپنی آمد سے مسجد کو روشن رکھا. دعا فرمائیے اللہ رب العالمین ان کی مغفرت فرمائے، اس کا ثواب ہم ان کی روحوں کو پیش کرتے. جتنے مسلمان جو دنیا سے گئے اور جتنے مسلمان مومن مومنات دنیا سے رخصت ہوئے، اور بالخصوص کیونکہ ہم جس مسجد میں بیٹھے ہیں اس کا بھی حق ہے، اس حوالے سے جتنے مسلمانوں نے اس مسجد میں نماز ادا کی اور اس دنیا سے وہ رخصت ہو گئے، وہ اور جتنے موجود ہیں مولا کریم، کیونکہ ثواب زندوں کو بھی اور فوت شدہ دونوں کو پہنچایا جاتا ہے، مولا کریم جتنے نمازی اس مسجد میں نماز پڑھتے رہے وہ رخصت ہو گئے، چاہے وہ ہمارے دوست تھے، بھائی تھے، والدین میں سے تھے، رشتہ داروں میں سے تھے. مولا کریم سیدنا صدیق اکبر کی عظمت کے صدقہ ان کی روح کو بھی پیش کرتے ہیں، قبول منظور فرما. مولا کریم ہمارے اس علاقے سے جتنے مسلمان رخصت ہوئے، چاہے وہ ہمارے پڑوسی تھے، ہمارے رشتہ دار تھے، عزیز و اقارب تھے، مولا کریم ان کی روحوں کو بھی اس کا ثواب پیش کیا، مولا کریم قبول فرما. اور تمام کو مولا کریم، ہماری زبان گندی ہے، ہمارے عمل گندے ہیں، لیکن جن کا نام لے رہے ہیں وہ بڑے برگزیدہ لوگ ہیں، وہ بہت اچھے لوگ ہیں. مولا کریم ان کے ناموں سے تو قحط سالی دور کر دیتا ہے، ان کے ناموں سے تو بانج عورت کو بچہ ہوتا ہے. مولا کریم ان کے ناموں سے تو جہاں پر صحرا ہو وہاں پر شہد کی نہریں جاری ہو جاتی ہیں. مولا کریم ان کے ناموں سے تو بڑی بڑی مشکلیں ٹل جاتی ہیں. یا اللہ انہی کے نام کو اس لیے برکت ہے کہ انہوں نے تیرا نام بڑے اکرام سے لیا. مولا کریم تجھے تیرے فضل کا اور ان محبوبوں کا واسطہ, ہم گندوں کی دعاؤں کو اور فریادوں کو اپنے پاک دربار میں ان اچھوں کے صدقے قبول فرما لے. آئیے, اتنا اچھا ماحول بن گیا, اتنی اچھے نام آ گئے, آئیے اب اپنے ایمان کی حفاظت کرتے ہوئے میرے آقا کی وہ آخری دعا مانگے. دل کا کچھ نہیں پتا کہ سینے میں کب وہ کس طرف دھڑکنے لگ جائے, آئیے وہ دعا مانگے کہ جو اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. مل کر پڑھیں, یا مقلب القلوب, اے دلوں کو پلٹنے والے, ثبت قلوبنا علی دینک, ہمارے دل کو اپنے دین ہی پر ثابت رکھ. یا مصرف القلوب, اے دلوں کو پھیر دینے والے, صرف قلوبنا علی طاعتک وعلی اتباع حبیبک الکریم المصطفی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. ہمارے دلوں کو اپنی اطاعت اور اپنے محبوب کی محبت اور اتباع ہی کی جانب پھیرے رکھ. اللہم توفنا مع المسلمین والحقنا بالصالحین والحقنا بالصالحین. یا حنانو ویا منانو یا رب العالمین, بحق ایاک نعبد ویاک نستعین, وصلی اللہ علی خیر خلقی سیدنا وحبیبنا نبینا وکریمنا ومولانا محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک ارحم الراحمین. مل کر پڑھ لیجئے, لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ.